أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي طلبا پچھلی دفعہ جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی تو آیت نمبر 20 تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کے 20 آیت تک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر قرآن کی کا جو ترتیبی سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ انسان تمام کے تمام ایک جیسے نہیں ہوتے، تمام انسان ایک درجے پر فائز نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے اندر تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے، اور فرق بھی ایسا ہے کہ جو معمولی نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کے گروہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، ابدی اور دائمی زندگی میں خدا کی طرف سے بے انتہا نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے، بے پایا لذتوں کو پا رہے ہوں گے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں اذیت، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب یہ والا جو ٹاپک تھا یہاں پر یہ ختم ہوا آیت 20 پر. اب اس کے بعد سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ شروع کی 40 آیتیں جو ہیں وہ پوری کی پوری انسان کی اور انسانیت کی زندگی اور اسی کے کمپلیکشن کے حوالے سے ہی ابتدائی 40 آیتیں. یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ دو آیتیں ان کو ساتھ ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. یا ایوہ الناس، اے انسانوں، تمام کے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، بندگی کرو، یا ترجمے زیادہ تر ہوتے ہیں عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی. وہ رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا. رب وہ ہے جس نے تم کو خلق کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر گئے. کس لیے یہ بندگی کرو یا عبادت کرو؟ ابھی میں اس پہ انسسٹ نہیں کر رہا کہ اس کے عبدو کا مطلب بندگی ہے یا عبادت ہے، اپنے موقع پر اس کو پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. کیوں یہ عمل انجام دو؟ لعلکم تتقون. لعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اٹ مے بی پاسبل، صحیح، یعنی ایسا نہیں کہ ہو جاؤ گے. اگر ہو جاؤ گے تو کنتم کا لفظ آتا. لعلکم اٹ از پاسبل کہ تم کیا ہو جاؤ؟ تتقون، تقوی والے ہو جاؤ. یعنی کہ اگر تم اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کی طرف آؤ، تو یہ ممکن ہے، اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. الذی، پھر خدا نے اپنے آپ کو متعارف کرانا شروع کیا، اور آگے وہ کون ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے پھل نکالے. رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ، اور پس تم نہیں قرار دو اللہ کے لیے، اندادن، ند کہتے ہیں، برابر یا ہمسر یا ایکول، یعنی خدا جیسا کسی اور کو نہ سمجھو، اس کا تقریباً مطلب یہ ہوگا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہو اور علم رکھتے ہو، یعنی کہ خدا کے کاموں کا علم رکھتے ہو اور پھر خدا کے ساتھ دوسرے کو اس کے برابر قرار دو. ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں، اب انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے یا ایوہ الناس، اس جملے کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، ان دو لفظوں کو. یا کا مطلب ہوتا ہے حرف ندا، یا مطلب کہ آپ کسی کو کس طریقے سے پکاریں، جب وہ آپ سے دور ہو تو یا کہہ کے آپ مخاطب کرتے ہیں. یا ایوہ الناس، اے تمام کے تمام انسانوں. اچھا، اب اس کو اگر پیچھے کی آیتوں سے اس کے کنیکشن کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے انسانیت کے حوالے سے بات کی، لیکن کس طریقے سے بات کی؟ کہ انسانیت میں کچھ متقی اور مومن ہیں، کچھ کفار ہیں، کافر و کفور ہیں، اور کچھ منافق اور دورخ انسان ہیں. لیکن تم کچھ بھی ہو، تمہیں میں وہ دعوت دے رہا ہوں کہ جو تمہارے تمام مسائل کا حل ہے. یعنی اگر تم مومن اور متقی ہو، اس رستے پر ہو، تو یہ دعوت تمہارے درجات کو بڑھانے اور بلند کرنے کا سبب بنے گی. اور اگر خدا نخواستہ کفر و شرک و نفاق میں مبتلا ہو، تو یہ دعوت تمہارے مرض کو شفا عطا کرنے کا سبب بنے گی. تو اب پروردگار نے مخاطب کیا تمام انسانیت کو، یعنی یہ جو دعوت ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو یا بندگی کرو، یہ دعوت کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے. یعنی اس میں خدا کو بھی پتا ہے کہ تمام انسانیت مومن نہیں ہے، تمام انسانیت مسلم بھی نہیں ہے، لیکن پروردگار تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ بندگی خدا کی، عبادت خدا کی، یہ انسان کے اور انسانیت کے تمام مسائل اور پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہے، چاہے وہ مسائل اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں. یعنی باہر کی زندگی کے، اجتماعی زندگی کی پرابلمز ہوں یا انسان کی اپنی ذات اور اس کے نفس کے مسائل ہوں، ان تمام مسائل کا حل بندگی اور عبادت ہے. اچھا، انسانوں کے حوالے سے جب بات آئی تو ایک بات کا اور لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نے انسانوں کو جس طریقے سے خلق کیا، یعنی کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان اس طریقے سے خلق ہوا ہے کہ وہ چاہے اچھا ہو جائے چاہے برا ہو جائے. میں نے شاید یہ نقطہ آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہر انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز ہے جو اسے ہمیشہ ہدایت کا رستہ دکھاتی ہے، ہدایت کی راہ روشن کرتی ہے، اور اس چیز کا کیا نام ہے؟ نور فطرت. اور اس کو خدا نے، جیسے سورہ والشمس کے اندر آیا کہ خدا نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس کے بعد بات کہاں پہ آ کے رکی؟ والنفس وما سواها، اور نفس اور جو جیسا کہ اس نے نفس کو استوا کیا، یعنی بیلنس اسٹیٹ میں قرار دیا، نفس کو صحیح حالت میں قرار دیا. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس کی بیلنس اسٹیٹ کیا ہے؟ فجور کا، یعنی برائی کا، خرابی کا، اور اپنی پاکیزگی کا الہام. الہام کا مطلب ہے ایک چیز، ایک میسج ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کمپیوٹر کی زبان میں آپ کہیں کہ روم، یعنی یہ وہ پروگرام ہے کہ جو نفس کی روم میں ڈلا ہوا ہے، بلٹ ان ہے، ہر نفس کے پیدائش کے ساتھ بلٹ ان ہے. کیا چیز؟ فالحمہا، وہ الہام. کس چیز کے بارے میں؟ فجورہا، کون سی چیز نفس کو خراب کر سکتی ہے؟ وتقواہا، اور کون سی چیز اسے بچا کر صحیح رستے پر ڈال سکتی ہے؟ یہ ہر نفس کو خدا نے ملہم قرار دیا، اس حوالے سے الہام شدہ بنایا ہے. یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کورے کاغذ کی طرح ہو نفس انسان، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس کیا ہے؟ نفس ملہمہ ہے، کہا جاتا ہے الہام شدہ نفس ہے، کہ ہر نفس کو یہ بات پتا ہے کہ کون سی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، کون سی چیز اس کو فائدہ دینے والی. قد افلح من زکاہا، وہ نجات پا گیا کہ جس نے نفس کو کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کی، تزکیے کے معنی بھی میں نے بتائے تھے کہ تزکیے کے معنی پروان چڑھانا، اسے اپنی منزل کمال تک پہنچانا، یہ پورے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بیج سے لے کے پھل تک درخت کی نگہداشت، یہ تزکیہ ہے درخت کا. اور وقد خواب من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا، کس میں دبا دیا؟ خواہشات حیوانی میں، شہوات میں، مادیت کے ڈھیر میں اس کو دبا دیا، دفن کر دیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. تو ہر انسان، ہر انسان، خدا نے یہاں نفس کی بات کی، ہر نفس کی بات کی، ایسا نہیں کہ یہ نفس مومن کا ہوگا تو ایسا ہوگا اور کافر کا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. ہر نفس اپنے فجور اور تقویٰ کا الہام لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ جسے کہہ لیں کہ یہ انسان کا جہیز ہے، جہیز سمجھتے ہیں نا انہیں، کہ جو اس کا ساز و سامان ساتھ دیا جاتا ہے. تو جب خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس کا لفظ، علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کو دو قسم کی چیزوں کے ساتھ مجہز کیا گیا ہے، یعنی یہ جہیز دے کے ہمیں روانہ کیا گیا ہے، اس دنیا کے سفر میں ڈالا گیا ہے. پہلا کیا ہے؟ یہ میرے نفس کے اندر ہے، فجور اور تقویٰ کا، اپنی خرابی اور اپنی اچھائی کا الہام، کہ ہمیں خود ایک چیز اندر سے آواز اٹھتی ہے، ہم کسی رستے کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ تم صحیح کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. دوسری چیز، واللہ اخرج من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے باہر نکالا، کس حال میں؟ لا یعلمون شیئا، یا لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، یعنی باہر کی دنیا میں کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن تمہیں تین چیزیں، تین اوزار، تین سیٹ آف اکوپمنٹس تمہیں فراہم کیے. وہ کون سے؟ ایک سماع ہے، ایک بصر ہے، ایک فؤاد ہے، افئدہ. تو خدا نے اندرونی اعتبار سے ایک شمع روشن کی، وہ کیا ہے؟ وہ الہام ہے ہر نفس کے اندر اپنے اچھائی اور برائی کا. اس کے علاوہ تین چیزیں ہمیں عطا کی، سماع، بصر اور فؤاد، جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آیات خدا کو آبزرو کریں اور حقیقت کو پہچانتے اور سمجھتے چلے جائیں. اور اس پر اضافی احسان کیا کیا؟ انبیاء کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں وہ رول ماڈل اور ٹیکسٹ بک فراہم کر دی کہ اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہو تو ان دونوں کو ریفر کر لو. اگر تمہیں یہ شک لگ رہا ہو، کہیں شک محسوس ہو رہا ہو کہ میں صحیح رستے پر ہوں یا غلط رستے پر ہوں، تو اپنے کردار کو نبی اور امام کے کردار سے ملا کے دیکھ لو، اور جو کچھ تم سمجھ رہے ہو اپنے فہم کو، اپنی معرفت کو بک سے کمپیئر کر کے دیکھ لو. ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے انتظام خدا نے کر کے بھیجا ہے ہمیں اس دنیا میں، یعنی ابھی ہم نے اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود، اس سے قبل یہ چار چیزیں مجھے گائیڈ کرنے، ہیلپ کرنے اور رستے پر چلانے کے لیے موجود ہیں. وہ الہام جو میرے نفس میں پایا جاتا ہے، جو مجھے صحیح اور غلط سے آگہی عطا کرتا ہے، یعنی جیسے کہیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے، ایک بلب ہے، کہ جب آپ ایک اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے، برائی کی طرف جاتے ہیں تو بتاتا ہے. اس کے بعد یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں اپنے ارد گرد انوائرنمنٹ کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. میرے پاس جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے، یہ سب چیزیں فؤاد اور سماع اور بصر میں آتی ہیں، وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. آبزرویشن کی صلاحیت ہے، ریزننگ کی صلاحیت ہے، پرکھنے کی صلاحیت ہے، ایک چیز تک، ایک حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، اور اگر کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو تو معصوم انسان اور کتاب خدا موجود ہے۔ تو اسی مطلب مقدمے کے تناظر میں جیسے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب خدا کو اور کیا کرنا چاہیے کہ انسان بھٹکے نہیں، مطلب اب خدا کو اور کیا کرنا چاہیے جب تمہیں اندر اور باہر ہر طرح سے مسلح کر کے بھیجائے، مطلب اندر سے بھی تمہیں اسلحہ دیا، تمہیں خود آلات بھی دیے سماعت و بصارت کے، تمہیں ہدایت بھی دی، کتاب بھی دی، رول ماڈل بھی دیے، سب کچھ کر دیا، سارے انتظام مکمل کر دیے۔ اب انسان کے پاس کوئی جواز باقی ہے کہ وہ بیرا ہو یا غلط رستے پہ چلے؟ ٹھیک ہے، تو یا ایوہ الناس، یعنی کہ یہاں پر میں اس انسانوں کے حوالے سے جب خدا مخاطب کر رہا ہے تو یہ خطاب یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ باتیں اور آتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہی۔ اچھا، اب اگر اب اس کے باوجود بھی انسان کے قدم پھسل جائیں، ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جائیں، شہوات کے اسیر ہو جائیں، غلط کام کر بیٹھیں، گناہ معصیت کی طرف چلے جائیں، تو خدا نے در توبہ کو کھولا کہ اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو واپس پلٹنے کا رستہ موجود ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے واپس رستے پر آ جاؤ۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کے باوجود لوگ یہ کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ قرآن کریم اس قسم کے بیانات سے پر ہے، کہ رسولوں کے زمانے کے انسان آ کے ان سے کہتے تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پر غلاف چڑھا ہوا ہے، فی قلوبہم اکنتن ان یفقہو ہو وفی آذانہم وقرا، کہ ان کے قلوب جو ہیں وہ ملفوف و ملبوس ہیں، یعنی جیسے آپ ایک چیز پر کپڑا چڑھا کے اور اس کو باندھ کے ریپ کر کے رکھ دیں تو کچھ اس میں اندر نہیں جا سکتا، قلوب کا یہ حال ہے۔ وفی آذانہم وقرا، کان میں ایسے ہیں کہ جیسے ایئر پلگز لگے ہوئے، یعنی سماعت کو، بصارت کو، فؤاد کو، قلب کو، ہر چیز کو بلاک ہوا ہوا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے یہ چیزیں بلاک ہوتی ہیں؟ اس کو بلاک کرنے کا کیا وجہ کیا ہے؟ خود انسان کا گناہ اور معصیت اور خطا پر اصرار۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت کی ورڈ میں نے یہاں بولا ہے، گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونا نہیں، اصرار۔ انسان اگر گناہ کر بیٹھے، خطا کا مرتکب ہو جائے اور پشیمان ہو تو خدا کا در رحمت کھلا ہوا ہے، اصرار نہیں، یہ اسی رستے پہ چلیں گے، اسی راہ کو ہی زندگی میں اپنائیں گے، یہی روش و چلن اختیار کریں گے، تب مصیبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت مصیبت کیا آتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کو گمراہی یا شرک میں ڈال دیتے ہیں، نہیں، بلکہ خدا در رحمت کو بند کر دیتا ہے۔ بس سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں کہ اگر خدا کسی کے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے تو اسے بند کرنے والا نہیں ہے، اور اگر خدا کسی کے لیے بند کر دے تو اس دروازے سے کچھ بھیجنے کی کسی کے پاس سکت نہیں ہے، فلا مرسل لہو، کہ اگر خدا اس کو امساک کر دے، بند کر دے، در کو کلوز کر دے، تو پھر کسی میں یہ سکت نہیں ہے کہ اس رحمت کے دروازے سے انسان کے لیے کچھ بھیج دے۔ خدا اتنا کرتا ہے بس، یعنی خدا کا غضب اور خدا کی ناراضگی اتنی ہے۔ کہیں بھی کسی آیت یا روایت کے ذریعے سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ جس طریقے سے خدا نے کہا کہ میں رحمت نازل کرتا ہوں، اسی طریقے سے خدا کہا کہ میں گمراہی نازل کرتا ہوں یا شرک و کفر نازل کرتا ہوں ان پہ، نہیں، یہ سب ان کے اپنے کام ہیں، یعنی کفر، شرک، نفاق، یہ سب کے سب ان کے اپنے کام ہیں۔ اور جب وہ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا کی باتوں کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہو جاتا ہے، کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں، یہ قرآن کیا چیز ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور قلب پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے قلب ملفوف ہو چکے، غلاف میں آ چکے. ورنہ کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا کلام عین حق ہے، جس انسان کے دل میں حق کی شمع روشن ہو ممکن نہیں ہے کہ اسے متاثر نہ ہو. تو معاذ اللہ اگر ایسی سچویشن، ایسی حالت میں پہنچ جائے انسان کہ اس پر خدا کی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہیں پتہ چلتا، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری جو تعبیرات ہیں یہ قرآن کریم میں موجود ہیں. تو انسان کو جب خدا بلا رہا ہے یا ایوہ الناس، تو مطلب اس بیک گراؤنڈ، اس فوکس کے ساتھ کہ تمام کے تمام انسان، جس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور ان سب کو خدا ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، اعبدوا ربکم، بندگی کی طرف آ جاؤ، عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے تمام مسائل کا حل ہے اور تمہیں ایلیویٹ کرنے، رفعت دینے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسانوں کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسانوں کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہے، اس طریقے سے کہ پہلے خدا نے چار چیزیں ہمیں عطا کی، مطلب اندر سے لے کے باہر تک تمام کے تمام انوائرمنٹ کو فل کر دیا ہدایت کے ارکان سے، جتنے ہدایت کے ارکان اور وسیلے ہو سکتے تھے سب پرووائڈ کر دیے. اس کے باوجود انسان سے لغزش ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ کھول دیا، استغفار کی طرف متوجہ کیا. لیکن جب انسان غلط رستے پر چلنے کو اپنا اسوہ اور سیرت بنا لے اور اس چیز پر ایڈمنٹ ہو جائے کہ مجھے اسی غلط راہ پہ ہی چلنا ہے، اور اس کی بڑی علامت کیا ہے کہ اسے قرآن سمجھ میں نہ آئے، اسے عبادت خدا میں لذت محسوس نہ ہو، اسے اہل بیت کا کلام اس پر اثر انداز نہ ہو، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ انسان جو خدا نے کہا کہ فی قلوبہم اکنتن وفی اذانہم وقرا، معاذ اللہ یہ اس جگہ پر ہے. اور میں بلکہ ایک آیت آپ کو، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں، آخر میں بھی اس کو پڑھوں گا، لیکن 198 اب یہ بات آ گئی، اعراف 198. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اے پیغمبر جب تم ان کو دعوت دیتے ہو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، یہ اس کو سماعت نہیں کرتے. یہاں پر سماعت سے کیا مطلب ہے؟ کیا سنتے نہیں ہیں؟ یعنی پیغمبر ان کو بلا رہے ہیں اور کیا ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی؟ لا يسمعوا، سماعت، خدا نے جب بھی لفظ استعمال کیا ہے، سماعت کا مطلب ایئر کا، کان کا فزیکل عمل نہیں ہے، بلکہ سماعت کا مطلب ہے کہ ایک آواز کو سن کر اس کا مطلب اور معنی کو سمجھنا. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم سے اگر کوئی آ کے مثال کے طور پر چائنیز میں یا فرینچ میں تقریر کرنا شروع کر دے تو کیا آواز نہیں پہنچ رہی کانوں تک؟ لیکن اگر آپ سے پوچھیں آپ نے کچھ سماعت کیا، تو آپ نے کچھ نہیں کیا. کیا مطلب سماعت نہیں کیا؟ یعنی اس نے جتنی تقریر کی اس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس معنی میں سماعت کو ہم خود بھی اختیار کرتے ہیں، جو اچھی اردو ہے اس میں بھی اس بات کا یہی معنی لیا جاتا ہے کہ سماعت سے مراد کہ جو کچھ آپ نے سنا وہ سمجھا یا نہیں سمجھا، تب کہیں گے کہ سماعت کیا. اور اگر صرف آواز سنی اور مطلب اور مفہوم سے بے بہرا رہے، لا علم رہے، تو صرف آواز کانوں تک گئی، یعنی میرے کانوں نے ایک جو فزیکل عمل ہے آواز کو دماغ تک پہنچانے کا، وہ انجام دیا، لیکن سماعت نہیں ہوئی. تو اے پیغمبر جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، لا یسمعو، یہ سماعت نہیں کرتے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو. اگلا ٹکڑا اس سے بھی حیرت انگیز ہے، بہت خوبصورت ہے. وَتَّرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھتے ہو، يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تیری طرف نظر کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن بصیرت نہیں ہے، یعنی تیری طرف نظر کرتے ہیں لیکن تجھ کو دیکھتے نہیں ہیں، تیری طرف نظر کرتے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن بصر نہیں، دیکھ نہیں رہے، تجھے نہیں دیکھ رہے، یعنی شاید صرف تیرے پیکر جسمانی کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ نورانیت تیرے وجود میں موجود ہے کچھ نظر نہیں آ رہی. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ حالت ہے کہ جو کچھ سنایا جائے، دعوت دی جائے، لا يسمعو، اس کے لیے سماعت نہیں ہے، اور ہدایت کے نمونوں پر نظر رکھتے ہیں لیکن کوئی بصیرت و بصارت نہیں ہے. سورہ آراف 198، عجیب عجیب بیان ہے کہ یہ ان کا یہ حال ہے. تو انسانوں کو جب خدا نخواستہ اس جگہ تک پہنچ جائیں تب ان پر کیا ہوتا ہے، خدا گمراہی نہیں نازل کرتا، در رحمت بند کر دیتا ہے، اور اس وقت وہ انسان پھر ہر قسم کی شیطنت کے یوں کر لیں کہ اس سے ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور پھر شیاطین مل کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر جیسے نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے قلب میں اپنی جگہ بناتے ہیں، جیسے کوئی سانپ اپنا وہاں مسکن بنائے، وہاں انڈے دے، بچے دے، اور آخر میں کیا کرتے ہیں کہ جو گھر والا ہے اس کو گھر سے نکال کے باہر دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، گھر پہ خود قبضہ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اب تم میری نوکری کرو، کہ اب ساری زندگی باقی کیا ہے کہ شیاطین اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو دوڑاتے پھرتے ہیں. پھر یہ یعنی کہ جب خدا کی طرف سے در رحمت بند ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر یہ نتیجہ. ٹھیک ہے، تو یہ انسانوں کی کیفیت، اور اسی چیز کو پروردگار نے قرآن کی آیتوں میں بھی بیان کیا، اس فرق کو کہ قرآن ہم نے انسان کے لیے نازل کیا ہے لیکن اس کا فائدہ تمام انسان حاصل نہیں کر پاتے. سورہ بنی اسرائیل میں دونوں آیتیں، بلکہ اگر آپ کو وہ یاد ہو سورہ بقرہ میں جہاں پہ رمضان کی آیت آتی ہے کہ ماہ رمضان انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یعنی ہم نے رمضان کے ماہ میں مہینے میں قرآن کو نازل کیا جو ہدن للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. خدا نے کسی سے ہدایت کو نہیں روکا ہے. جس طریقے سے یہاں پر ایک ندا ہے، پکار ہے، یا ایوہ الناس، مطلب تم جو بھی ہو، جس مرض میں بھی مبتلا ہو، جس مصیبت میں بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، سب آ جاؤ، سب کے لیے دعوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس دنیا کی زندگی میں ہو تبدیلی کی گنجائش باقی ہے. یعنی اس زندگی میں کوئی کافر حتمن کافر نہیں ہے، کوئی مومن حتمن مومن نہیں ہے، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے کا ہمیشہ گنجائش موجود ہے. تو توجہ کرو، آؤ آؤ اس چیز کی طرف، آؤ اس دعوت کی طرف آؤ. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ہی آیت نمبر 82 میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا وہ کیا ہے، شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے سوائے خسارے کے کچھ میں چیز بڑھتی نہیں ہے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. یعنی قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا وسیلہ ہے، اور ظالمین کے لیے خسارہ بڑھانے کا وسیلہ ہے. گھاٹا، ان کا خسارے اور گھاٹے کا سودا بڑھتا چلا جاتا ہے اگر انسان معاذ اللہ ظالمین کی صف میں شامل ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں نا بجلی، الیکٹریسٹی ایک ہی چیز ہے، لیکن کسی ڈیوائس میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، کسی ڈیوائس میں جا کے گرمی پیدا کرتی ہے. تو بالکل قرآن اور ہدایت بھی اسی طریقے سے، یعنی کہ اس میں الیکٹریسٹی میں فرق نہیں ہوتا، فرق کس میں؟ اس ڈیوائس میں موجود ہے کہ ایک کے اندر جو ہے کولنگ کوائل کولنگ سسٹم ہے، ایک کے اندر ہیٹنگ کوائل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے قرآن کریم ایک ہے، ہدایت ہدن للناس ہے، لیکن انسانوں میں سے جو مومنین ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے شفا اور رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ رحمت کے معنی آپ کو یاد ہے، میں نے شروع میں بتائے تھے رحمان اور رحیم کے وقت، کیونکہ جو میننگز ہیں ظاہر ہے کہ میننگ کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم پھر گڑبڑی سمجھتے رہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے رحمت کے معنی؟ نہیں، رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے کنیکٹڈ ہیں۔
جی،
کل مخلوق، جی، لیکن یہ دونوں رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ دونوں کا تعلق رحمت سے۔ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی یہ ہے کہ خدا کا وہ لطف جس کے ذریعے سے مخلوق کی تمام حاجت و ضرورت پوری ہو، رحمت اسے کہتے ہیں۔ رحمت کا مطلب کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، کسی کو پیار کرنا یہ رحمت نہیں ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ مخلوق، یعنی جس پر آپ کہیں میں نے اس پر رحم کھایا، میں نے رحم کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی کوئی ضرورت پوری کی، یعنی کوئی اس کی نیڈ تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی اس کی حاجت تھی، آپ نے اس کو فلفل کیا تو آپ نے رحم کھایا۔ یعنی کہ آپ نے خالی دو بول بول دیے، سر پہ ہاتھ پھیر دیے، پیٹ سلا دی تو آپ نے کہا نہیں، یہ رحمت نہیں ہے۔ تو خدا کس معنی میں رحمت کرنے والا ہے؟ کہ ہماری جتنی ضروریات ہیں ان سب کا پورا کرنے کے لیے اس نے ہمیں وسائل فراہم کیے۔ یعنی اگر ہماری نیڈ، ہماری حاجت غذا ہے، تو غذا کو حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل اس نے ہمیں عطا کیے۔ اگر ہمارے جسم اس طریقے سے بنے ہیں کہ انہیں ہوا کی ہر لحظہ ضرورت ہے، تو ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جا کے ڈھونڈنا پڑے، بلکہ ہوا جہاں جہاں پر آپ ہیں آپ کے لیے موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی کی ضرورت انسان کو ہوا کے بعد سب سے زیادہ ہے، تو اس کی کوانٹیٹی اسی حساب سے موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ رحمت ہے۔ نہیں، ربوبیت کا مطلب میں نے بتایا تھا، ربوبیت کا مطلب یہ بتایا تھا کہ پروان چڑھانا، یعنی ایک ربوبیت کا یہ پہلو یہ کہ اس نے یہ کہا، لیکن ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ آگے لے جانا، ڈیولپ کرنا، پروان چڑھانا۔ ربوبیت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ کافی حد تک اس میں جامع، مطلب اس میں یہ رزاقیت، یہ سب چیزیں ربوبیت کے زیر سایہ آ جاتی ہیں، کہ اس نے ہمارے زندگی کے لیے تمام وسائل فراہم کیے، ان وسائل کی فراہمی کے ساتھ اس میں لذت رکھی جو اس کی محبت کی دلیل ہے، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں آگے بڑھنے کے رستے بتائے، ان رستوں پر آگے چلنے کے لیے رہنمائی آفر کی، رہنمائی فراہم کی، منزل کا پتہ بتایا، اور منزل تک پہنچانے کے لیے ساری چیزیں فراہم کی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں تو رب بنتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ جیسے بہت سارے اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماتحت دوسرے اسما ہوتے ہیں، جی۔ تو یعنی کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ انسان، اور پھر انسان کے لیے، یعنی جیسے قرآن، تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن مومنین کے لیے نے جو خدا کی بات قبول کر لے اس کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اب بندہ مومن کو جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے خدا کی طرف رجوع کرے، خدا پوری کرے گا، خدا کی درگاہ سے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ملے گی، فراہم ہوگی۔ اور جو مرض ہمارے اندر ہے اس کے لیے کیا نصیب ہوگی؟ شفا نصیب ہوگی، قرآن اس کی دوا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان ظالمین کی صف میں ہے، ظالمین کی فہرست میں ہے، تو سوائے خسارے کے اور کوئی چیز نہیں بڑھے گی۔ جیسے کہ انہی آیتوں کے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خاص طور سے انعام، اور یہ آیتیں جو شروع مکے کی آیتیں، تو اس میں، اور یہ لا یسمعو، یعنی اس کی شان نزول کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ اس وقت آئی ہے، یہ ابو سفیان اور ابو جہل اور یہ جتنے بڑے بڑے ان کے تھے اکابرین، ظاہری طور سے عرب کے جو پیغمبر کے مقابلے، یہ ان کے حوالے سے کہ یہ آتے ہیں سنتے ہیں لیکن سماعت نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کو، اس کی حقیقت کو درک نہیں کر پاتے، کوئی ان پہ اثر نہیں ہے. تو جو ظالمین ہیں ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کوئی چیز نہیں بڑھے گی. تو یہ یا ایوہ الناس کا ایک بیک گراؤنڈ کہ جب خدا انسانوں کو، انسانیت کو دعوت دیتا ہے تو کس چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ فراہم کیا، پھر بھی اگر گڑبڑ ہے تو آ جاؤ، ہم پھر تمہیں صحیح کر دیں گے. لیکن ظلم کا اور باطل پر ہٹ دھرمی کا رویہ نہ اختیار کرو، اس وقت پھر تباہی و بربادی، پھر کیا ہوگا، در رحمت بند ہو جائے گا اور تم کو کون اغوا کر کے لے جائے گا، شیاطین، اور پھر جو وہ حشر کریں گے وہ یہ، پھر تمہارا کوئی لک آفٹر کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. درست. اعبدوا ربکم، اب عبادت کے حوالے سے بھی، بلکہ ہم نے ایاک نعبدو میں بھی عبدیت اور بندگی کے حوالے سے کافی باتیں آپ کو سنائی تھیں، کچھ اس میں سے ایک دو باتیں دہرا لیں اور کچھ باتیں اس میں اور میں ایڈ کر دوں. وہ اس حوالے سے کہ بندگی کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ بندگی در حقیقت خدا سے تعلق کو کہتے ہیں. کیسا تعلق؟ جس میں انسان اس چیز کو ریئلائز کرے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی حقیقت ہے جس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ میرے اوپر کامل اختیار اور اقتدار رکھتی ہے. یعنی ایک ہستی ہے، اس کو میں شخصیت نہیں کہوں گا کیونکہ خدا کے لیے لفظ شخصیت استعمال کرنا غلط ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ہستی ہے کہ جس کے سامنے، جس کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت یا حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، شاید ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے. اس چیز کو آپ لوگ جا کے پڑھیے گا، اور بلکہ چاہیں تو تھوڑا سا ایک اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیں گے، اس چیز کو جا کے دیکھیے گا کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی خاص طور سے دعاؤں میں یہ چیز جھلکتی ہے یا نہیں جھلکتی ہے. یعنی یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ خدا کے سامنے پہنچ کے یا خدا کے روبرو ہو کے جو مین امپریشن، امپیکٹ آتا ہے آئمہ کی طرف سے، وہ اپنی بے مائیگی کا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہوں میں. دعا افتتاح، ابھی اب جیسے رمضان آ رہی، اس میں آپ پڑھیں گے کہ دعا اگر امام زمان علیہ السلام سے، فرحم عبدک الجاہل، یعنی کہ جس کے مقابلے میں دنیا کے بڑے سے بڑے انسان اور علماء جاہل ہیں، جب وہ خدا کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فرحم عبدک الجاہل. یہ بیسیکلی اس تصور یا اس احساس کو کہتے ہیں بندگی. یا جیسے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، جو آپ کی وصیت نامہ ہے امام حسن علیہ السلام کے نام، جو کافی تفصیلی ہے، اس میں آپ نے اسی چیز کو کہ اے فرزند، اس بات کو درک کرو کہ تمہیں خدا کی کتنی احتیاج ہے، تم خدا کے سامنے کس قدر محتاج ہو، اس چیز کو درک کرو اور پھر خدا کی طرف متوجہ ہو. یعنی ہم لوگ تو نعوذ باللہ خدا کو، خدا مجھے معاف کرے، لیکن ہم نے تو خدا کو اپنا کوئی، کیا کہوں میں، کوئی اسسٹنٹ یا وہ بنایا ہوا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے یہ دے دیجئے، میرا یہ مسئلہ یہ حل کر دیجئے، فلاں دے دیجئے، یہ رویہ نا ہمارا. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کس قدر، یعنی کچھ حیثیت نہیں رکھتے. خدا کا ہم پر اختیار کیا ہے، اقتدار کیا ہے، خدا کا ہم سے رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، کبھی اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ مطلب خدا کو کیا چاہیے، بس جو مجھے چاہیے وہ دیتا جائے مجھے، جو جو میری ضرورت ہے، خدا نے بس اپنے اوپر یہ لکھوا لیا ہے کہ میں اس بندے کو خلق کر کے اب ایک مصیبت میں نے اپنے اوپر لاد لی، اب جو اس کی فرمائش ہے سب پوری کرنا مجھ پہ واجب ہے، چاہے یہ میری ایک نہ سنے، لیکن جہاں میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی یہ فوراً مجھ سے ناراض ہو کے اور مجھے کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جائے گا. یہ تعلق ہے، اس کا نام عبدیت نہیں. عبدیت کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انسان اس چیز کو درک کرے، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے سکھایا کہ میں اس ہستی کی بارگاہ میں کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا رب ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا اس کی قدرت و قوت و مملکت کے مقابلے میں کہ جتنی شاید ایک سورج کے مقابلے میں ایک ذرے کی ہوتی ہے، اتنی حیثیت بھی میری نہیں ہے. یہ ہے عبدیت اور بندگی، اور اس احساس کو لے کر اس کی بارگاہ میں جھکنا، یہ عبدیت ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں، جب یہ کیفیت انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان عبد ہے، بندہ ہے. اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ بھی واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، بشر حافی، جو امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہے ذہن میں، یا میں دہراؤں کہ آپ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، بغداد کا واقعہ ہے، تو وہاں پر ایک گھر سے کچھ گانے بجانے کی اور بڑی روشنیاں ہو رہی تھیں اور گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو کنیز باہر نکلی کچھ کسی کام سے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ آگے اس نے کہا کہ فلاں فلاں بڑے دولت مند ہیں، بڑے یہ صاحب ہیں. تو آپ نے ایک عجیب سوال کیا، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو حیران ہو کے اس نے کہا کہ آپ نے کیا بات کی، یقیناً آزاد ہے. تو آپ نے کہا آزاد ہی لگتا ہے، کہ ہاں واقعی آزاد ہی لگتا ہے، یعنی کوئی کسی قاعدے قانون کی اس کو پابندی نہیں ہے، اس پر جو چاہے کر رہا ہے، نہ خدا کی معصیت کی پرواہ، نہ خطا کی پرواہ. تو جب وہ واپس آئی تو اس شخص نے، بشر نے پوچھا کہ دیر کیوں ہو گئی تمہیں باہر؟ تو اس نے کہا کہ ایک یہ صاحب، ایک انسان سے یہ انہوں نے یہ باتیں ہوئی، یہ بات کہی، کہ آخر میں کیا یہ کہا کہ آزاد ہی لگتا ہے. بس یہ سننا تھا کہ اس کے قلب پر ایک عجیب اثر ہوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی حالت میں بھاگا باہر کے وہ کدھر ہیں، جو یہ کہہ کے گئے ہیں وہ کدھر ہیں. اور حافی اسی لیے نام پڑا کہ وہ ننگے پیر بغیر جوتیوں کے بھاگا، اور اس نے آگے جا کے امام کو پھر جا کے روکا اور پھر توبہ کی اور مطلب اصلاح اور پھر بہتری کی راہ پر. تو عبدیت اسے کہتے ہیں. عبدیت کا مطلب کہ میں خدا کی بارگاہ میں، یعنی جیسے کہیں کہ کمترین سے کمترین مخلوق سے بھی پست ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری خدا کی بارگاہ میں. یعنی کہ یہ جملے خود پیغمبر، اور پیغمبر کہیں کہ میں اور علی، ہماری مثال خدا کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے پرندے جو بے کراں فضا میں پرواز کر رہے ہوں. یعنی الوہیت وہ فضائے بے کراں ہیں، اور اس میں ہماری مثال کیا ہے کہ جیسے پرندے جو ایک کھلے آسمان میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں. یا ما عبدناک حق عبادتک، عجیب جملے ہیں پیغمبر اکرم کے، کہ ہم نے نہیں عبادت کی حق عبادتک کے جو تیری عبادت کا حق ادا کر دیتی. وما عرفناک حق معرفتک، اور ہم نے نہیں تیری معرفت حاصل کی کہ جو تیری معرفت کا حق ادا کر سکتی. یہ ہیں ان بندوں کا جو حقیقت کو پہچانتے ہیں، ان کی بندگی اور معرفت کا یہ معیار ہے، نہ کہ ہمارے جیسا کہ جو خدا کے سامنے بھی جب بھی جائیں تو گردن اکڑا کے جائیں اور ہمیشہ بس فرمائش فرمائش فرمائش، اور اس چیز کو سوچے بغیر کہ ہم خدا کے، کم از کم ہم ظاہر ہے کہ ہم خدا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے جو احکام اور فرامین ہیں کم از کم خدا کی بات تو کچھ سن لیں، اس کو مد نظر رکھے بغیر. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو. اور ایک اور بات بھی جب میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بندگی، جب انسان اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اس وقت اس کے اور خدا کے درمیان ایک لنک، ایک رابطہ اور ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ بیسیکلی محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ خوف کی بنیاد پر، نہ کہ لالچ کی بنیاد پر، جیسے کہ وہ حدیث ہم نے بے تحاشا مرتبہ سنی ہے کہ حقیقتاً خدا کی بندگی اور آزاد ہونا کیا ہے، کہ خدا کو لائق بندگی جان کر اس کی عبادت کی جائے، اس کی عظمت کو کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت اور عبدیت اختیار کی جائے۔ تو یہ بندگی کیا کس چیز کا نتیجہ بنتی ہے؟ ایک لنک کا نتیجہ بنتی ہے، اور جو حقیقی عبد ہے اس کا اور خدا کے ساتھ لنک از لائک اے سپر کنڈکٹنگ چینل، یعنی جس میں ریزسٹنس تقریباً نہیں ہوتا، ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے۔ جو سورہ الفجر کی آخری آیتوں میں جس کو بیان کیا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ راضیہ اور مرضیہ والی منزل کون سی ہے؟ ریزسٹنس ختم ہو گیا، اب بندے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ چینل فری فلوئنگ ہے۔ اور اسی چیز کو اس مرحلے پر پہنچ کے جب کہا گیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس مرحلے پر پہنچ کر انسان مشیت خدا کا ظرف بن جاتا ہے، یعنی خدا کا نور اس سے چھلکتا ہے۔ اگر یہ پتا کرنا ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے تو اس بندے سے پتا چلتا ہے پھر۔ اور رجب، ابھی ماہ پچھلا مہینہ گزرا، ماہ رجبیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو باقاعدہ آپ کے نائب کے توسل سے آئی ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب، یعنی اس قدر اس میں معرفت کے نکات ہیں کہ بے انتہا۔ اس میں بھی امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ لا فرق بینک و بینہ، یعنی یہ جو تیرے بندے ہیں، اس معیار پہ جو تیرے بندے فائز ہیں، ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، الا انہم عبادک، مگر یہ کہ وہ تیرے بندے ہیں، تیرے عبد، جو عبد حقیقی ہیں اس میں اور خدا میں فرق نہیں ہے۔ جو عبد حقیقی ہے اس کا پورا وجود نور خدا کی تجلی ہے، لا فرق بینک و بینہ الا انہم عبادک، مگر یہ کہ وہ تیرے عبد ہیں۔ فتقھا ورتقھا بیدک، کاش خدا ان کو معرف کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل میں طاقت دے، ان کا شگافتہ ہونا اور جڑ جانا تیرے ہاتھوں میں۔ بد اوہا منک، ان کی ابتدا تجھ سے ہے، وعودھا الیک، اور ان کا پلٹنا تیری طرف ہے۔ تو جو عبد حقیقی ہے مثل نبی و امام و ولی کامل، اس کی مثال یہ، یعنی یہ بندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی خدا نے جب یہ دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو انسانوں کو یہ دعوت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ میرے غلام بن جاؤ، بلکہ انسانوں کو یہ دعوت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میرے پاس آؤ کہ میں اپنی صفات کا ہار تمہیں پہناؤں۔ سمجھ رہے ہیں بندگی کی دعوت کا مطلب؟ یعنی بندگی در حقیقت ایک چینل، ایک لنک کا نام ہے جو انسان کا خدا سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور جتنا جتنا یہ بندگی ترقی کرے گی اتنا اتنا لنک کیا ہوگا؟ ریزسٹنس فری ہوتا چلا جائے گا، سپر کنڈکٹنگ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ انسان اس مقام پہ پہنچ جائے۔ دو حوالے یاد رکھیے گا، جیسے سورہ فجر کے آخر کی تین آیتیں یا دعائے رجبیہ کے یہ کلمات، کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ افراد ہیں، یہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ حتی ظہر لا الہ الا انت، کہ تو نے اپنے آسمان اور زمین کو ان سے بھر دیا ہے، ان سے پر کر دیا ہے، یہ تیرے نور کی تجلی ہیں، یہاں تک کہ کھل گیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر امام علیہ السلام، آپ نے غور کیا کبھی کہ کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، ہمیشہ خدا کی طرف دعوت دی ہے۔ تو نے اپنے آسمان اور زمین کو ان سے پر کر دیا ہے، یہاں تک کہ یہ چیز کھل گئی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب خدا یہ دعوت دے رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, تو اس مقام تک لے جانے کے لیے دعوت دے رہا ہے, نہ کہ کوئی بادشاہ کہہ کہ آؤ میرے غلام بن جاؤ کہ میں نے تم کو خلق کیا ہے سب کے سب آگے میری نوکری کرو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ اس چیز کو احساس کرو, میرے سامنے جھکو, مجھ سے رشتہ رابطہ تعلق پیدا کرو, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میری صفات, میری تجلیات تمہارے وجود میں ہویدہ روشن ہونا شروع ہوں گی, یہاں تک کہ وہ مقام بھی آ سکتا ہے اور آئے انشاءاللہ کہ تم میری شناخت بنو گے, تم حق کی پہچان بنو گے, ہے نا, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں, اور اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی کا رخ ہو. تو یعنی علی علیہ السلام خود حق کی پہچان, اس مقام تک, اس مقام تک پہنچانے کے لیے چیز کیا ہے؟ عبودیت و بندگی. تو اس کی دعوت کس کو ہے؟ فقط مومنین کو, مسلم, یا ایوہ الناس. یعنی کہ پہلی آیتوں میں, ابتدائی 20 آیتوں میں خدا نے بتایا کہ دیکھیں لوگ ایسے 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 ہیں, یہ کیٹیگریز ہیں, لیکن میری طرف سے جو دعوت ہے, جو در میں نے کھولے ہیں, وہ تمام انسانوں کے لیے کھولے, کسی کے لیے اس دروازے کو بند نہیں کیا ہے. اعبدوا ربکم, اور اس چیز کو امام صادق علیہ السلام نے جن الفاظ میں بیان فرمایا, اور اگر آپ اس کو بھی, اس حدیث کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں حوالہ اور اس پر تھوڑے سا ڈسکشن, تو آداب الصلاۃ امام خمینی کی اس کے شروع ابتدائی پیجز میں ہی موجود ہے. العبودیت جوہرت کن ہو ہر ربوبیہ, اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے کس لیے یہ دعوت دی ہے بندگی کی اور عبودیت کی. عبودیت بندگی ایک جوہر ہے. جوہر کا مطلب سمجھتے ہیں, اگرچہ کہ ہم نے اس پہ بات کی ہے. دیکھیں جوہر, میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں, اس میں تین چیزیں ہیں. یعنی انسان جب کسی بھی صفت کو, کوالٹی کو, کریکٹرسٹک کو حاصل کرتا ہے, اس کے تین لیولز ہیں, تین مرحلے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے حال, حال آ گیا. حال آ گیا میں سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے؟ مست ہو جاتے ہیں. پھر وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, یعنی حال از ٹیمپریری, کہ آپ کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے, متاثر ہو کے آپ مست بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مستی ٹیمپریری ہے. یا اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں, آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں, کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں, فرینچ یا اسپینش سیکھ رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑے سے اس کو سیکھا, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, اب کسی نے آپ سے پوچھا, اب آپ سوچیں پڑ گئے, او کیا لفظ تھا, کیا جملہ تھا, اب یاد نہیں آ رہا. تو جو علم آپ نے حاصل کیا تھا وہ آپ کے پاس کس شکل میں آیا؟ حال کی شکل میں آیا. مطلب ٹیمپریری فیز تھا, آیا, نکل گیا, گزر گیا. تو خدا نہ کرے کہ قرآن ہمارے اوپر حال کی طرح تاری ہو, کہ کبھی یہ اہل بیت کا سے تعلق حال, حال نہیں, کہ تعلق ہوا تو مست ہو گئے, اس کے بعد خبر ہی نہیں کیا ہوا. حال یعنی عام انسان جب اس پہ پریکٹس کرتا ہے, جیسے کہ ریاضت, ایکسرسائز, پریکٹس بار بار, تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز آپ کے اندر ایمبیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اب اگر آپ نے مثال کے طور پر 6 مہینے لگ کے لینگویج کو سیکھا, پریکٹس کی, سارے اس کے ایکسرسائز کی, تو اب آپ سے کسی نے بس میں کھڑے ہوئے آپ سے پوچھ لیا کہ جی فلاں جملے کا ٹرانسلیٹ کریں, آپ نے بتا دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گھر جاؤں گا تو بک دیکھوں گا, تو ٹیچر سے کنسلٹ کروں گا تو جواب دوں گا. تو اب یہ چیز کیا ہو گئی؟ اس ریاضت اور اس ورزش کی طرح کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ملکہ بن گئی. اسے کہتے ہیں ملکہ, ملکات. تو ملکات کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم یور کریکٹرسٹک, اٹ ہیز بیکم یور پراپرٹی. یعنی جیسے آپ کا علم ہے کہ اگر کمپیوٹر سائنس, کیونکہ آپ نے اس پہ 4 سال 5 سال پڑھا ہے, 10 سال کام کیا ہے, تو اب وہ چیز آپ کے لیے ملکہ بن گئی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے, کہیں بھی پوچھ لیا جائے, آپ کے پاس وہ مسئلہ حل ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک مرحلہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے یا کوئی حقیقت جو ہے انسان کے وجود میں جذب ہو جائے کہ کبھی اس سے جدا نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم سے کبھی بھی یہ پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, آپ کا کیا نام ہے, تو اس کون اور کیا نام جو ہے یہ میرے وجود کے اندر موجود ہے, اب اس کے لیے مجھے سوچنا نہیں پڑے گا, کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, کسی سے کنسلٹ کرنا نہیں پڑے گا, تو خود اپنے وجود کا احساس, اپنے بارے میں جو صفات ہیں یہ کیا ہیں, یہ خود آپ کے اندر آپ کی ایسنس میں. اس کی اور ایک مثال دوں شاید اس سے اور بہتر بات سمجھ میں آئے. خوشبو ہے, ایک خوشبو آپ نے پھولوں سے ایکسٹریکٹ کی اور وہ خوشبو آپ نے لا کے کمرے میں رکھی, لگائی, یہ کیا وہ کیا, ساری خوشبو موجود ہے, لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. خوشبو تھی, موجود تھی, اپنی جگہ پر سب ہے, کیا وہ خوشبو جو آپ پھولوں سے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد استعمال کر رہے ہیں اور وہ خوشبو جو خود پھول کے اندر ہے ایک چیز ہے؟ نہیں ہے ایک چیز. تو جو خوشبو پھول کے اندر ہے وہ اس کی ایسنس ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں جوہر, اس چیز کو کہا جاتا ہے جوہر. تو بات واضح ہو رہی؟ تو انسان کے لیے کچھ چیزیں حال ہیں, کچھ ملکہ ہیں, کچھ جوہر ہیں. تو العبودیت جوہرتن, اگر یہ بندگی انسان کی ذات کا حصہ بن جائے, اب جوہر آپ سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہر ورڈ کو پہلے پراپر سمجھنا ضروری ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی عبادت حال نہیں بنے, بندگی حال نہیں کہ کبھی بندگی میں ہے کبھی بندگی سے باہر ہے, ملکہ بھی نہیں. یعنی ملکے کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ذات آپ کے ساتھ ہے لیکن ابھی آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنی ہے. ایک چیز آپ کے ساتھ موجود ہے ریاضت کی وجہ سے, پریکٹس کی وجہ سے, آپ کے اس مزاولت کی وجہ سے, لیکن ابھی آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنی ہے. جب یہ بندگی ذات کا حصہ بن جائے, جوہر بن جائے, ایسنس میں شامل ہو جائے, کن ہو ہر ربوبیت, ان اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ربوبیت. ایسے بندے کو خدا انسانوں کا رب بناتا ہے, اسے اپنی ربوبیت کا جلوہ بناتا ہے, جس طریقے سے انبیاء, جس طریقے سے آئمہ. یہ انسانیت کے رب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے کامل عبد ہیں. یعنی خدا نے ان کو انسانیت کی تربیت کی ذمہ داری کیوں دی؟ اس لیے کہ ان کی بندگی, یہ رب جو ہے وہ ان کی ذات کا جوہر ہے, بندگی میں کامل ہیں, اس لیے اس مقام پر ہیں. خدا معراج پہ کس کو لے گیا, کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ وہ ہستی عبد کامل ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خدا رسول کو نہیں لے گیا, نبی کو نہیں لے گیا, امام کو نہیں لے گیا, کس کو لے گیا؟ عبد کو لے گیا. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ عبدیت کس چیز کا نام ہے, بندگی کس چیز کا نام ہے, اور اس میں کس قدر فضائل ہیں. یہ بندگی ہے جو انسان کو معراج پہ لے جاتی ہے, یہ بندگی ہے جو رسول و نبی و امام بناتی ہے, بندگی بندگی بناتی ہے. یعنی یہ معیار بندگی ہے جس کی وجہ سے یہ اولو العزم ہیں اور یہ ہم نبی ہیں اور رسول ہیں اور امام ہیں, اور جس کی بندگی کا جو معیار ہے وہ اس درجے کا رسول اور نبی ہے. تو عبدیت کے معنی کلیئر ہو رہے ہیں کہ یہ دعوت جو یہاں پر ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ دعوت جو تمام انسانوں کے لیے اوپن انویٹیشن ہے, یعنی کہ اگرچہ کہ خدا اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ انسانوں میں فرق ہے، پہلے بتا دیا ہے کہ انسان ایسے 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 اس طریقے سے ہیں، لیکن میں نے در کسی پہ نہیں بند کیا ہے، کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، کسی تمام انسانیت میں سے جو اس بندگی کی راہ سے آئے اور ان فضائل کو حاصل کرے. اور میں نے بندگی بھی آپ کو واضح کر دیا کہ بندگی کا مطلب دعوت غلامی نہیں ہے، بلکہ دعوت فضیلت و کرامت ہے. اس بات کی دعوت ہے کہ تم عبد بن کے میرے پاس آؤ تاکہ میں اپنی صفات کا نور تمہاری ذات میں روشن کروں. اور یہ ایک چیز obvious بھی ہے نا، یعنی کہ ایک ٹیچر ہے، کس کو بہترین سکھانے اور پڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ اس کو جو کوئی بات نہ سنے، یا اس کو جو بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور ہر بات سنے؟ obvious ہی بات ہے یہ. یعنی اگر آپ کسی کو علم دینا چاہتے ہیں، کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، کسی کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اطاعت و فرما برداری ہے، ورنہ آپ اس پہ ورک ہی نہیں کر سکتے. اگر ہر چیز میں وہ چوں چرا کیا کیوں مین میر ہی کرتا رہے گا تو آپ سکھائیں گے کیا اس کو؟ جیسے ہم ہیں کہ ہمیں خدا کی ہر بات میں پریشانی ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہمارے کسی بھی دنیاوی مفاد پر ذرا سی بھی ہلکی سی ضرب آئی اور ہمیں خدا سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. راضیتن و مرضیہ والی منزل تو بہت آگے. یا جیسے میں بار بار آپ کو کربلا کی مثال دیتا ہوں، بیسٹ سورس آف اسٹڈی ہے انسانیت کے عروج و زوال دونوں کا، کربلا بیسٹ سورس آف اسٹڈی ہے. جن لوگوں نے اپنے نفوس امام حسین کے ہاتھ میں دے دیے، اب آپ جو چاہیں کیجئے ہمارے ساتھ، امام نے ان کو پہنچا دیا. یعنی اب انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ گھر جا رہا ہے، خاندان جا رہا ہے، ایسی بہت مثالیں. زہیر کی مثال ہے کہ جب زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں تو اپنی زوجہ کو کہا آج سے تم آزاد ہو، کیونکہ میں جس رستے پہ جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری واپسی نہ ہو. وہاں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ پیچھے کوفے میں میرا گھر بھی ہے، میری جائیداد بھی ہے، میرے آل اولاد بھی ہیں. ایسے ہی حبیب مسلم سب جتنے بھی ہیں جنہوں نے، مطلب انہوں نے کیا کہ اپنے نفوس الہی تربیت کنندہ کے حوالے کر دیے. تو 6 مہینوں میں اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر 1000 سال خود محنت کرتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اگر خود سے 1000 سال بھی محنت کرتے رہتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے جتنے جس مقام پر 6 مہینوں میں امام حسین علیہ السلام نے پہنچا دیا ان کو. یہ دعوت اس لیے ہے کیونکہ رب کی تجلی کون ہے؟ یہ معصوم ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ رب، تو رب حقیقتاً خدا ہے، لیکن اس ربوبیت کی تجلی کیسے نمودار ہوتی ہے؟ معصوم کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہے. یعنی کہ جب کوئی اس پیغام کو کسی نے قبول کیا ہوگا تو کہاں گیا ہوگا؟ وہ رسول خدا کے پاس گیا ہوگا، خدا کے پاس تو نہیں چلا گیا نا. تو اس ربوبیت کی تجلی معصوم ہے، نبی ہے، امام ہے. تو جب انسان اس پیغام کو قبول کرے گا، خدا کا عبد بن کے حاضر ہوگا، اپنے نفوس کو معصوم کے ہاتھ میں دے گا، تو پھر معصوم اس طریقے سے بلند کریں گے اسے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ربوبیت چھپی ہوئی ہے بندگی کے اندر، اور اس کے دونوں پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ اگر تم عبد بن جاؤ گے تو خدا کی جانب سے تربیت کرنے والے کی سرپرستی بھی نصیب ہوگی، اور خود تمہیں خدا بھی اس درجے تک بلند کرے گا کہ تم دوسرے انسانوں کی تربیت کرو گے، تم دوسرے انسانوں کے لیے مشعل ہدایت بن جاؤ گے. اور اسی چیز کو، مطلب آخر میں ایک اور بہت اہم بات، کہ جو یہ دعوت ہے بندگی کی خدا کی طرف اور رب کی طرف، اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دعوت در حقیقت خدا سے ایک رشتہ ڈیولپ کرنے کی دعوت ہے، لنک ڈیولپ کرنے کی دعوت ہے، اور جتنی زیادہ عبدیت اور بندگی بڑھے گی اتنا اس لنک میں مضبوطی یعنی ٹرسٹ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا خدا پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، اتنا خدا پر وثوق بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مجھے پسندیدہ ترین، جو مجھے بہت ہی پرلطف لگتی ہیں احادیث، ان میں سے ایک یہ امام جواد علیہ السلام، الثقۃ باللہ، اتنے عجیب یہ تین حرف جملے، الثقۃ باللہ، ثقہ یعنی خدا پر کامل بھروسہ، وثوق نہ کہ توکل، اس سب میں فرق ہے۔ اور اس کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو چہل حدیث میں دسویں یا گیارہویں حدیث، دسویں یا بارہویں حدیث ہے، اس میں انہوں نے اس کو سمجھایا فرق کو۔ الثقۃ باللہ یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کی آخری منزل کیا ہے؟ وثوق، یعنی 100% ٹرسٹ۔ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال، وہ سرمایہ ہے جس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کیا عجیب جملے ہیں۔ خدا پر کامل بھروسہ اور ٹرسٹ وہ سرمایہ ہے، وہ مال ہے جس سے جو چاہو خرید لو۔ وسلم الی کل عال، اور وہ سیڑھی ہے جس سے جس بلندی تک چاہو چڑھ جاؤ۔ مطلب انتہائی مختصر اور بے انتہا جامع جملے۔ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال وسلم الی کل عال، خدا پر کامل بھروسہ یعنی وہی ٹرسٹ کہ واقعا میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس سے میرا تعلق، اور تعلق بھروسے والا، یعنی کہ اب ذرا سا کچھ ہوا اور شک میں پڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے جیل قید خانے میں پہنچا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، کوئی شک کا عنصر نہیں پیدا ہوا کہ یہ تو خدا نے تو مجھے خواب دکھایا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں قید خانے میں کہاں پہنچ گیا۔ نہیں، یہ ٹرسٹ ہے خدا پر۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس سے ہر خوبی اور خیر خریدی جا سکتی ہے، اور وہ سیڑھی ہے کہ جس سے ہر بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس رشتے کو قرآن کریم نے، مطلب اس کے لیے میں دو آیتیں بس آپ کو سنا کے آج کی حد تک بات ختم کروں، کہ اسی رشتے کو، اس تعلق کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ولایت۔ ہم جو بار بار لفظ ولایت، ولایت کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ تعلق ہے، تعلق بخدا، تعلق بمعصوم، جس کا نام کیا ہے؟ ولایت۔ اور سورہ انعام کی آیت 162، جس میں کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے اسی جذبے کا، اس یعنی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پورا عبدیت اور بندگی کے حوالے سے جو باتیں عرض کی، اس کا پورا ایک نچوڑ ہے۔ آیت نمبر 162 سورہ انعام، بہت مشہور آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی، میرے جتنے تعلقات ہیں، صلات کا مطلب تعلق، وصال، میں جس جس سے بھی جڑتا ہوں، جس سے بھی قریب ہوتا ہوں، ظاہری طور پہ آپ نماز بھی ترجمہ کر لیجئے، ان صلاتی و نسکی، جتنے میرے ارکان ہیں، جتنے مطلب میرے مائل سٹونز ہیں، یا جتنے میرے زندگی کی اہمیت رکھنے والی چیزیں، و محیایا، اور میری پوری لائف، اور اس سے زیادہ عجیب و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ سب کا سب جو ہے، میں اب اس میں، اس سے زیادہ بہتر کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا، اس سے زیادہ کوئی بہتر جملہ ہو سکتا ہے جو اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہو؟ غور کریں ذرا سے اس پہ ٹھہر کے، اس سے بہتر کوئی جملہ ہے؟ نہیں ہے۔ کہ میرے جتنے ریلیشن شپس ہیں، میری لائف کے اندر جتنی امپورٹنٹ چیزیں جن کو میں اہمیت دیتا ہوں، میری پوری زندگی نہیں بلکہ میری موت بھی، للہ، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں, سب کی سب خدا کی راہ میں, میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہے اصل ایسنس آف بندگی, کہ یہ جتنی بھی چیزیں میرے پاس موجود ہیں, میرا مال, میرا گھر, میری اولاد, میرا سرمایہ, میری عزت, میرا اسٹیٹس, میری شہرت, للہ. نہیں کہ جب اگر خدا کے دین پر خدا کو ضرورت پڑے گی تو میں اپنا اسٹیٹس اور اپنا مقام اور اپنا گھر لے کے نہیں بیٹھا رہوں گا. کیوں؟ للہ ہے, یہ سب ہی اللہ کے لیے, سب ہی خدا کی راہ میں. تو اس کے علاوہ یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا. یعنی جیسے خود امام حسین علیہ السلام اگر کسی بھی وقت, یعنی صرف اتنا ہی آپ کر لیتے کہ آپ بنو امیہ کے خلاف بات نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, جیسے باقی دوسرے لوگ تھے, ابن عباس تھے اور محمد حنفیہ تھے, آپ بھی مدینے میں رہتے رہتے آرام سے, کیا پریشانی تھی. اور پھر وہی آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا. اس لیے کہ یہ حرمت دین جو ہے اس کے آگے میری ذات کی اور اسٹیٹس کی اور میری آرام و سکون کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یا ایسے ہی باقی تمام آئمہ علیہ السلام, کہ ان کے پیچھے حکومت کیوں لگتی؟ اگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے یا خالی عبادتیں کرتے رہتے یا خالی سب کچھ کرتے رہتے تو یہ سارے خلفاء کو کس بات کی تکلیف تھی؟ تو یعنی کہ سب کچھ کیا ہے؟ للہ ہے. اور اسی کو کمپیکٹ فارم میں سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ مومنین اور متقین کے حوالے سے بات کی گئی کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو کون سا تذکر, کس چیز کی یاد مومن کو سکون دیتی ہے؟ سب خدا کے لیے, مطلب خدا کے لیے ہے, خدا کا مال ہے, خدا کی ملکیت ہے. اب ظاہر ہے جس کا مال ہے اس کی مرضی, رکھے نہیں رکھے, میرے پاس رہنے دے لے لے, اگرچہ کہ مشکل ہے, جس معیار ایمان پر ہم ہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن اگر ہم اس کو بار بار ذہن میں دہراتے رہیں تو شاید کچھ مضبوطی ہمیں بھی حاصل ہو جائے. انا للہ, تو انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایسنس آف بندگی, حقیقت بندگی ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب للہ ہے, میں کسی چیز کا مالک, مختار, قادر نہیں ہوں. لا شریک لہو, اچھا, للہ رب العالمین, کیونکہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی یہ بات کی ہے نا, اب اگلی دفعہ ہم اس پر ہی بات کریں گے, ہمیشہ اس کو ایلیبوریٹ بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ, اب فوراً ہر ایک پوچھے گا اللہ کون, کون اللہ, کس کے سامنے جھک جاؤں, وہ کون ہے کہ جس کے سامنے میرے کسی سرمایہ کی حیثیت نہیں ہے, میرا سارا سرمایہ اس کے لیے وقف ہے, کون ہے وہ؟ تو للہ رب العالمین لا شریک لہ, وہ اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ بہت عجیب جملہ ہے کہ پیغمبر, اور یہ پیغمبر خود نہیں کہہ رہے, خدا کہلوا رہا ہے, کیونکہ پہلے قل ہے, جہاں سے یہ بیان شروع ہوا ہے پہلے قل ہے, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہو, کیونکہ پیغمبر خدا کے سامنے اتنا خاضع اور خاشع ہوتا ہے کہ تمام بندگی کے باوجود یہ زبان سے نہیں نکالتا کہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں. پیغمبر کا ادب اور عبدیت اس معیار پہ فائز ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے یا آپ کے لیے اتنا کچھ کر دیا یا دین بچانے کے لیے, نہیں, عبدیت اسی کا نام کہ جب زندگی کا آخری سانس بھی ہے تو رضوان بقضائک و تسلیما لامرک, یعنی کہ خدا دیکھ میں نے کیا کمال کر دیا تیرے دین کو بچانے کے لیے. تو معصوم کی زبان سے کبھی یہ جملے نکلتے ہی نہیں ہیں, خدا نے کہلوایا یہ. قل قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ, تم کہو تاکہ دوسرے انسانوں کو سمجھ میں آئے کہ زندگی کیا ہوتی ہے. لا شریک لہ و بذلک امرت, اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وہ انا اول المسلمین, اور تمام مخلوقات میں میں اول مسلم ہوں. تو یہ اس سے آپ سمجھیں کہ پیغمبر کا جو ایک معیار اور جو جسے کہیں تقدم بندگی کے اعتبار سے خدا کی نظر میں کیا ہے, اول المسلمین, کہ میں مسلمین میں اول ہوں. اور پھر اسی سورہ اعراف کے اینڈ میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضور خود اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان ولی اللہ, کہ میں کس کے سائے میں پناہ لیتا ہوں, اللہ سے میرا رشتہ کیا ہے, میرا ولی اللہ ہے, میرا سرپرست اللہ ہے. اور پھر اسی کو دیکھیے, عاجزی اور بندگی اس کو کہتے ہیں, کہ یہ فخر کے اعتبار سے نہیں کہ میں خدا میرا ولی ہے اور یہ اتنے سارے انسان ہیں جو گمراہ ہیں جن کا ولی شیطان ہے, نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, یہ ادب, اس ادب کو سیکھنا ہے ہمیں. محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو, یعنی کہ جو انسان اس مقام پر, اور یہ اس کو اسی سے ریلیٹ کر لیجئے جو پچھلی دفعہ ہم نے بات آپ سے کی تھی نا, کہ کیا مومن کے لیے اس بات کا جواز بنتا ہے کہ جب اپنے ایمان کو, اپنے تقویٰ کو, اپنے کسی بلند درجے پر اپنے کو فائز ہو تو دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. اس ادب کو سیکھیے قرآن سے, انبیاء کے ذریعے سے جو قرآن کریم نے بیان کیا, کہ اس معیار پہ فائز ہیں کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ تمہاری بندگی کا یہ معیار ہے, تم مسلمین میں سب سے اول ہو, سب سے اوپر ہو, سب سے اعلیٰ مقام پر ہو, درجے اور رتبے میں سب سے مافوق ہو. اور حضور کہتے ہیں ان ولی اللہ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خدا کے ساتھ یہ رشتہ ولایت ہی اصل بندگی کا جوہر ہے. اگر خدا کے ساتھ یہ رشتہ ولایت قائم نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے عبد نہیں ہیں. یعنی خدا اگر ہماری زندگیوں کو دیکھنے والا نہیں ہے, مدبر نہیں ہے, اس کو چلانے والا نہیں ہے, خدا کے زیر سایہ ہماری زندگیاں نہیں چل رہی, تو پھر ہم خدا کے عبد نہیں ہیں, وہ لنک, وہ رشتہ نہیں ڈیولپ. تو پیغمبر فرماتے ہیں ان ولی اللہ, بے شک میرا ولی اللہ. پھر الذی نزل الکتاب, وہ کون ہے جس نے کتاب نازل کی. اگلا جملہ یہ نہیں ہے کہ باقی جو ہیں وہ سب ان کا ولی شیطان ہے, نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور جو بھی صالح ہیں ان کی ولایت خدا کے ہی ہاتھ میں. تو یہ ادب ہے, یعنی کہ انسان ہمیشہ اپنے کو عاجز, خاضع اور خاشع رکھے. یعنی کہ میرا ولی اللہ ہے تو یہ میں اس کو اپنے لیے کوئی بہت ایکسیپشنل, حالانکہ ایکسیپشنل بات ہے, جو ولایت پیغمبر اکرم کو خدا کی حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ اور جو بھی صالحین ہیں سب کے سب اس ولایت پروردگار سے بہرہ مند ہیں, یعنی اپنے آپ کو ان کے زمرے میں لے آئے. اور یہ روایتوں میں جیسے یہ بھی جملہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے معراج میں جو اس وقت کہ جب خدا نے کہا آمن الرسول, ہو کہ رسول, یہ آیتیں نازل ہوئی کہ رسول ایمان لے آئے جو خدا نے نازل کیا, تو بعد میں خود پیغمبر نے جملہ بڑھایا, ٹکڑا بڑھایا والمؤمنون, کہ صرف میں نہیں خدا کے نازل کیے پر ایمان لایا, مومنین بھی ایمان لائے. یہ انسان کی لائف کی ٹرو اسپرٹ ہے, بندگی کی ٹرو اسپرٹ ہے, کہ بندگی انسان کو خضوع و خشوع سکھاتی ہے, نہ کہ تکبر اور استکبار. بندگی انسان کو سر جھکا کے چلنا, لوگوں سے محبت سے ملنا سکھاتی ہے. یا جیسے پیغمبر کے لیے کہا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ الذُّلِّ مِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اپنے بازوؤں کو, اپنے پروں کو پھیلا کے مومنین کو سمیٹ لو اس میں. اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے پیغمبر جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو ان سے کہنا کہ تم پر سلام ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو لکھ لیا ہے. تو بندے مومن کو ان صفات کی تجلی ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس کچھ موجود ہے تو مجھے کیا ہونا چاہیے، اپنے بازوؤں کو دیگر کے لیے محبت سے پھیلانا چاہیے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے نہیں اپنی حفاظت کر پا رہے، تو جس طریقے سے کہ مرغی اپنے چوزوں کو چھپا لیتی، اس طریقے کا کام کرنا چاہیے اگر میرے پاس اختیار ہے، اگر میرے پاس طاقت ہے. یہ رویہ ہے جو قرآن میں سکھا رہا ہے، یہ ادب ہے بندگی کا جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ یہ لائف کا طریقہ ہے، لائف گزارنے کا. نہ یہ کہ ذرا سا کچھ حاصل ہوا تو گردن اکڑ گئی اور دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. نیور. یہ طریقہ زندگی کا سرے سے نہیں ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون، اور پھر یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی کہ جب تم اے پیغمبر ان کفار و مشرکین کو بلاتے ہو تو تمہاری آواز سنتے ہیں، سماعت نہیں ہے، یعنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور یہ تیری طرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے کچھ نہیں ہیں کہ تیرے وجود میں ان کے لیے کیا برکتیں اور نعمتیں ہیں. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں جب خدا نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تیرے ارد گرد ہیں، جو تیرے پاس آتے ہیں؟ اب کیا کرنا چاہیے، خدا کو کیا نصیحت کرنا چاہیے پیغمبر کو کہ جب بھی تمہارے پاس آئیں ان کو بھگا دیا کرو، کیونکہ جب ان کی نالائقی ثابت ہو گئی ہے، اب ان کے ساتھ دماغ خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے کہہ دو تم بیکار ہو، جہنمی ہو، جاؤ یہاں سے. اب اگلا ٹکڑا کیا ہے، خذ العفو. خذ کیسے کہتے ہیں؟ پکڑنا، گریب کرنا، معافی کو پکڑ لو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معافی کو، عفو کو پکڑنے کا مطلب یہ کہ ایک چیز جب آپ پکڑ لیں گے تو یعنی چھوڑو نہیں، یعنی کہ کسی بھی حالت میں عفو درگزر کو نہ چھوڑنا، چاہے یہ جتنی بھی الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں کریں، جتنی بھی جہالت اور حماقت کا مظاہرہ کریں، لیکن عفو درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. اگر اس کا قریب ترین ترجمہ کیا جائے، خذ پکڑ لو، معاف کرو نہیں، خذ العفو، پکڑ لو معافی کو، یعنی کسی حالت میں عفو درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ان کو ہمیشہ نیکی کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے، اچھائی کے ذریعے سے ان کو بات سکھاتے رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو بالکل جہالت پہ اتر آئے اس کو کہو کچھ نہیں، صرف اس سے اپنے رخ کو پھیر لو. جیسے سورہ فرقان کے آخر میں آیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَقَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی و وقار کے ساتھ چلتے ہیں. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، بردباری و وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان کو مخاطب کریں، فَقَالُوا سَلَامًا، کہ تم پہ سلامتی ہو. یہ بندگی اور بندگی کے نتیجے میں ڈیولپ ہونے والی زندگی کے کچھ فیچرز ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ دعوت پروردگار کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اور اس کی امپلیکیشنز کچھ، ظاہر ہے کہ پورا تو میں بیان کر بھی نہیں سکتا، اس کے کچھ نتائج، اس کے کچھ پہلو، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ عبد مین ہے، مین کریکٹرسٹکس ہیں، ایسنس ہے، جو کہ ہمارے وجود میں رچی بسی صفت ہونی چاہیے، جوہر ہونا چاہیے میرے وجود کا. کیا جوہر ہونا چاہیے؟ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا رب ہے، اور اسے میرے اوپر مکمل اختیار اور اقتدار حاصل ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں ایک ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتا. رب کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ محبت، الفت، کہ میں نے اگر اے میرے بندے تو میری طرف توجہ کرتا ہے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے رحمت و ربوبیت کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, میں نے تیرے لیے جس طریقے سے کہ تو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ تمام ضروریات کے لیے وسائل فراہم کیے, تو ایسے ہی اگر تو عبد اور بندہ بن کے میری بات مان کے میرے پاس آئے گا تو میں تیری معنوی اور حقیقی ترقی کے رستے پر بھی تجھ کو لے کے چلوں گا. اور جس کی یہ مثالیں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہیں جو باتیں میں نے بیان کی, اور اس کے نتیجے میں خود ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ بندگی کا جوہر بڑھے, اس میں اضافہ ہو, ترقی ہو, تو یہ چیزیں کہ جیسے للہ والی کیفیت, لوگوں کے لیے خذ العف و امر بالعرف, تین چیزیں یاد رکھیے. خذ العف, اف و درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے, کبھی بھی سب و شتم نہیں, کبھی بھی بد کلامی نہیں. تو یہ ورنہ کوئی دوسرا آپ کے قریب آئے گا نہیں. پیغمبر کی کون سی چیز تھی کہ جو لوگوں کو کھینچ کے لائی تھی ان کی طرف؟ یہی خلق عظیم تھا کہ جس نے بیگانوں کو اپنا کر دیا. اور جیسے شاید میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنے ایک درس میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہم یہ سب باتیں کہتے رہتے ہیں, کسی پہ اثر نہیں ہوتا, کوئی نہیں سنتا. کیا چیز تھی کہ پیغمبر نے یہ آیتیں اس جاہل ترین معاشرے میں لوگوں کو سنائی اور لوگ منقلب ہو گئے؟ تو کوئی ایسی چیز تھی آپ کے وجود مبارک کے اندر, وہ نورانیت و طہارت و جاذبہ. تو خذ العف, اف و درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. جب بھی لوگوں کو امر کرو, حکم کرو, ہمیشہ عرف کے ذریعے سے, نیکی اور اچھی بات کے ذریعے سے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا خاموخا میں, یا برا کہہ کے نہیں سکھایا جا سکتا. وامر بالعرف, عرف کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا, معروف, یعنی وہ چیز کہ جو ہر ایک کو بھلی لگے, جیسے کہ مقبول, جو ہر ایک کے لیے قابل قبول, اچھی ہو, پسندیدہ ہو. واعرض عن الجاہلین, اور جو بالکل جہالت کا رویہ اختیار کرے اس سے بھی لڑنا نہیں ہے, اس سے اپنے منہ کو, اپنے رخ کو موڑ لو. یا جیسے سورہ فرقان کی آیت میں فقالوا سلاما, آپ خیریت سے رہیے, ٹھیک رہیے, مجھے آپ سے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر اس کو آگے بڑھائیں گے کہ پھر جو خدائی صفات, یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ خود خدائی صفات کا ذکر ہے, اور پھر اگلے ٹکڑے میں خدا کی آیتوں کا ذکر ہے, یعنی خدا کی نشانیوں کا. اس حوالے سے پھر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تو جی, حال ملکہ, ملکہ اور جوہر.
سوال کریں, مجھے خوشی ہوگی.